IRTU اجلاس کا اختتامی سیشن، IRIB کے سربراہ کا خطاب، یونین کی اسلامی ماہیت اور اتحاد پر زور۔ شام میں جمہوریت کا فروغ، صدارتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، بیرون ملک مقیم شامیوں کی پولنگ میں شرکت۔ ہندوستان کی نئی وزیر خارجہ سشما سوراج کی پہلی پریس کانفرنس، پاکستان کے ساتھ روابط کے فروغ پر تاکید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ، اور ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sehartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی میزبانی میں اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کا 7واں عام اجلاس منگل کی رات ایک بیان جاری کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ بیداری، استقامت اور فرقہ واریت کے مقابلے کے ہدف سے شروع ہونے والا اسلامی ریڈیو ٹی وی یونین کا اجلاس 4 روز تک تہران میں جاری رہا۔ اس اجلاس میں 36 ملکوں کے 300 سے زائد ریڈیو اور ٹی وی چینلوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے IRIB کے سربراہ عزت اللہ زرغامی نے اسلامی ریڈیو ٹی وی یونین کے اراکین کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا، اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج کی دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک طرف سامراجیت ہے اور دوسری طرف عالم اسلام ہے، عالم اسلام کے درمیان اتحاد و یکجہتی اور عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کو IRTU کا بنیادی ہدف قرار دیا، اور کہا کہ مغربی میڈیا کی پشت پر کہ جو دہشت گردی، قتل، تشدد اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے، عالمی سامراج ہے۔ لہذا اسلامی ذرائع ابلاغ کو مغربی میڈیا کو رسوا کرنے اور لوگوں کو ان کے حقیقی عزائم سے آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے کے سربراہ عزت اللہ زرغامی نے مزید کہا کہ اسلامی چینلوں کو چاہیے کہ اسلام کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ اسلام اسلحے اور تشدد کے ذریعے فروغ نہیں پاتا، بلکہ دلوں میں نفوذ کرتا ہے اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے دشمن پر وحشت طاری کر دیتا ہے۔ اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کا 7واں عام اجلاس جو اتوار کے روز شروع ہوا تھا، 4 روز تک جاری رہنے کے بعد منگل کی شام ختم ہو گیا۔ بیرون ملک مقیم شامیوں کے لیے صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ شامی ذرائع کے مطابق شام سے باہر رہنے والے 2 لاکھ سے زائد عوام حق کے رائے دہی رکھتے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح شام کے صدارتی الیکشن میں بیرون ملک مقیم باشندوں کی پولنگ شروع ہوئی۔ شام کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شامی شہریوں کے لیے ووٹ ڈالتے وقت معتبر پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اس بیان کے مطابق جن ملکوں میں شام کا سفارت خانہ بند ہے اور وہاں مقیم شامی باشندوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا امکان نہیں ہے، ان کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ براہ راست فلائٹ کے ذریعے دمشق پہنچیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ شام میں صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے آغاز ہی سے دہشت گردوں کے حامیوں کی طرف سے شام مخالف منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی آ گئی ہے۔
بیرون ملک مقیم شامی باشندے آج صدارتی الیکشن کے لیے مختلف ملکوں میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ خود شام میں صدارتی الیکشن 3 جون کو ہوگا۔ شام کے صدارتی الیکشن میں موجودہ صدر بشار اسد، ماہر عبدالحفیظ حجار اور حسان عبداللہ النوری میدان میں ہیں۔ شام میں صدارتی الیکشن اس ملک میں جاری سیاسی اصلاحات، خاص طور پر بنیادی آئین میں اصلاحات اور دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی فیصلہ کن کامیابی کا نتیجہ ہے۔ ایسا پہلی بار ہے جب شام میں 3 امیدوار صدارتی الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اس الیکشن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شام کے بحران کا واحد حل یہ ہے کہ وہاں جمہوریت پھولے پھلے اور ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق شامی عوام کو ہی دیا جائے۔ ایک ایسے وقت جب شام کے سیاسی بحران کے حل کے لیے موقع فراہم ہو گیا ہے، مغرب اور عرب ملکوں کے محاذ نے دوہرے معیار کا رویہ اپناتے ہوئے شام میں صدارتی الیکشن کے انعقاد کی مخالفت کی ہے۔ بعض مغربی ملکوں من جملہ جرمنی، فرانس اور امریکہ نے سعودی عرب اور قطر جیسے بعض عرب ملکوں کے ساتھ مل کر اپنے یہاں مقیم شامی باشندوں کو شام کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ شام کے اندر سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ شام کے عوام اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کے تعلق سے پوری طرح پرعزم ہیں اور اس تعلق سے ان کے اندر کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔
مصر کے صدارتی الیکشن میں پولنگ کی شرح بہت کم ہونے کے باعث الیکشن کمیشن نے تیسرے دن بھی پولنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ مصر کے صدارتی الیکشن کے لیے پیر اور منگل کو ووٹ ڈالے گئے، لیکن اخوان المسلمین اور مرسی کے حامیوں کے ساتھ بہت سے دیگر گروپوں اور جماعتوں نے اس الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، کہ جس کی وجہ سے مصری عوام کی اکثریت نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا اور ووٹنگ کی شرح انتہائی مایوس کن رہی۔ اگرچہ ووٹروں کو پولنگ کے مراکز پر لانے کے لیے حکومت نے دونوں ہی دن عام تعطیل کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود مصری عوام کی ووٹنگ میں دلچسپی نہیں دیکھی گئی۔ مصر میں بہت سے گروہوں اور جماعتوں میں مرسی کا تختہ الٹ دیے جانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 2012 کے صدارتی الیکشن میں، کہ جس میں محمد مرسی کامیاب ہوئے تھے، ووٹنگ کی شرح 52% تھی۔ فوج نے 3 جولائی 2013 کو محمد مرسی کی حکومت کو برطرف کر کے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دی تھی، اور اب وہی سابق فوجی سربراہ موجودہ الیکشن میں صدارتی امیدوار ہیں۔ ہندوستان کی نو منتخب وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں فروغ کے لیے نئی دہلی کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سشما سوراج نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں اچھے اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، تاہم اسلام آباد کو چاہیے کہ اپنی سرزمین سے ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں دراندازی کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اعلی حکام کو دو جانبا تعلقات میں بہتری اور فروغ کے لیے مذاکرات کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ سشما سوراج نے اسی کے ساتھ تاکید کی کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ اسی وقت نکلے گا کہ جب دہشت گردانہ حملے رک جائیں گے، بصورت دیگر کچھ مدت بعد مذاکرات ناکام اور متوقف ہو جائیں گے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نئی دہلی پہنچے تھے، کہ جہاں انہوں نے اپنے قیام کے دوران نریندر مودی سے دو جانبہ مسائل پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دہلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے باہمی دلچسپی کے حل پر اتفاق کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو مل کر حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ سرتاج عزیز نے پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے ہندوستان پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی حملوں، سمجھوتا ایکسپریس میں ہونے والے دھماکے اور انسداد دہشت گردی سمیت تمام اہم معاملات میں جملہ کشمیر کے موضوع پر نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سرتاج عزیز نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی کہ نریندر مودی نے پاکستان کو کوئی چارج شیٹ پکڑائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ ممبئی حملوں سے متعلق عدالتی ٹرائل چل رہا ہے، کہ جس کی فوری حل کے لیے دہلی نے درخواست کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی ملاقات کا بعض کشمیری رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ بعض نے اس تعلق سے محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سبط محمد حسن۔
ہندوستان کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہوئی 1-to-1 ملاقات پر وادی میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔
سرگرم مزاحمتی رہنما اور قوم پرست جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک نے کہا کہ جہاں تک ہندو پاک وزرائے اعظم کی ملاقات کا تعلق ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک دونوں ممالک کے سربراہن کے درمیان ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تاہم میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ اصل مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا من نہیں بنائیں گے، ان کی دوستی دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہندوستان کو امن کی ضرورت ہے تو پھر ان کو مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس خطے میں حقیقی امن لانا، کیونکہ امن خلا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے، امن کے لیے ایک مضبوط بنیادیں فراہم ہونی چاہیے۔
تاہم حریت کانفرنس کے گروپ کے سربراہ میروائز مولوی عمر فاروق نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نئی دہلی میں جو سرکار وجود میں آئی ہے وہ اس پالیسی کو اختیار کرنا چاہتی ہے جو پالیسی این ڈی اے کی سابقہ حکومت، جس کی سربراہی اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کر رہے تھے، پر گامزن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رفتہ رفتہ یہ مذاکراتی عمل شروع ہوگا اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس عمل میں کشمیریوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارا تو یہ ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر نزدیکی ہو، اگر ایک ٹرسٹ اور اعتماد بڑھے، وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جب تک یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے تب تک ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بھی نہیں نکالا جا سکتا۔
نو منتخب ممبر پارلیمان محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہندو پاک وزراء اعظم کے درمیان ملاقات اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو حل کرنے کا واحد ذریعہ مذاکرات ہے۔
کہ یہ جو شروعات ہے یہ خالی کرکٹ ڈپلومیسی تک نہیں رہے گی، خالی آواجاوی تک نہیں رہے گی، بلکہ جو ہمارا جو اصلی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ میں بہت دشمنی کا ماحول ہے، اس میں مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوگی اور اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے بارے میں بھی آگے بات چیت ہوگی۔
ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ مجھے نریندر مودی میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انتخابات کے دوران جو زبان اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کر رکھی تھی اس میں کافی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضیٰ رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
امریکی صدر باراک اوباما نے 2014 کے بعد افغانستان میں 9,800 امریکی فوجیوں کو باقی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران صدر اوباما نے کہا کہ 2014 کے اختتام تک زیادہ تر امریکی فوجی افغانستان سے واپس بلا لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد افغانستان میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود رہیں گے جو افغان فوجیوں کی تربیت اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ 2016 کے اختتام تک امریکی فوجی مہم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمپیسی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تقریباً 10,000 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کے فیصلے پر افغانستان اور پاکستان کی قیادت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل راشد محمود کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جس پر جنرل راشد کا کہنا تھا کہ وہ امریکی فیصلے سے مطمئن ہیں۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈیمپیسی نے کہا کہ افغان آرمی جنرل جنرل شیر محمد کریمی بھی امریکی فیصلے پر مطمئن ہیں۔ حرات میں امریکی کونسل خانے کی ایک گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق امریکی قونصلیٹ کی یہ گاڑی حرات کے ہوائی اڈے کی طرف جا رہی تھی کہ مسلح افراد نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کم سے کم 2 غیر ملکی زخمی ہوئے ہیں۔ آخری خبریں ملنے تک کسی بھی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے حرات میں واقع ہندوستانی قونصلیٹ پر بھی 4 نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان لڑائی کے بعد چاروں حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان نے حال ہی میں ایک بیان جاری کر کے خیبر سے موسوم کارروائی کی خبر دی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں اور غیر ملکی افواج اور سرکاری اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعات اور ٹارگٹ کلنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے چلتے ہیں کراچی۔
صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت اور پاکستان کے تجارتی مرکز کراچی میں آج صبح سے ہی لاشیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پولیس اور رینجرز کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے باوجود شہر میں دہشت گردی کم نہ ہو سکی۔ آج صبح نارتھ نظام آباد میں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت سید شاہد عطا اللہ کے نام سے ہوئی۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں فائرنگ سے 24 سالہ کامران ہلاک ہوا۔ نیو کراچی سیکٹر 5E میں بھی ایک شخص گولیوں کا نشانہ بنا۔ کھارا در اور منگو پیر میں 2 افراد کو قتل کیا گیا۔ لاکت آباد میں شہید ہونے والے ابن رضا کی نماز جنازہ مسجد امام بارگاہ شاہ کربلا میں ادا کی گئی۔ علاقے میں سوگ کے باعث دکانیں اور کاروبار بند رہا۔ مجلس وحدت مسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں نے شیعہ نوجوانوں کی ہلاکتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یاد رہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر عرصہ دراز سے بے امنی کا شکار چلا آ رہا ہے، جہاں شیعہ نسل کشی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ 3 روز کے دوران 7 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ امن و امان کے مقدور صورتحال سے پریشان شہری سخت ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ پر، کراچی.
محسود طالبان گروپ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی کا اعلان مرکزی شورا کے رکن اور ترجمان محسود طالبان گروپ اعظم طارق نے پریس کانفرنس میں کیا. محسود گروپ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امیر خالد محسود عرف سجنہ کی قیادت میں محسود طالبان گروپ نے تحریک طالبان پاکستان سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی ہے. محسود طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان کا موجودہ نظم و نسق سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ قوتوں میں چلا گیا ہے اور ٹی ٹی پی میں مسلح کی عقائد و نظریات کی تشہیر سے دوسرے حلقوں کے طالبان بدظن ہو رہے ہیں. محسود طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ نے مختلف طریقوں سے موجودہ نظم و نسق کی اصلاح اور اتحاد کی مکمل کوشش کی مگر سازشی ٹولہ کامیاب رہا. ترجمان نے مزید کہا کہ موجودہ نظم و نسق کی چھتری تلے ڈاکہ زنی اور بھتہ خوری جاری ہے. فلسطین کی خود مختار انتظامیہ کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر ہمارا موقف اٹل ہے. ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا مستقل دارالحکومت رہے گا. انہوں نے کہا کہ فلسطین والے صرف اسی صورت میں اسرائیل کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں کہ مستقل طور پر فلسطین کا قیام عمل میں آ جائے اور بیت المقدس بھی اس کا مستقل دارالحکومت بن جائے. انہوں نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے حالیہ بیان کی طرف اشارہ کیا اور کہا موضوع پر کہ فلسطین والوں کے ساتھ عرب اور تمام اسلامی ملکوں کا موقف اسی بنیاد پر استوار ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا مستقل دارالحکومت رہے گا. نبیل ابو ردینہ نے مزید کہا کہ بیت المقدس کے بارے میں صہیونی حکومت کے دعوے بے بنیاد اور عالمی قوانین کے منافی ہیں اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بیت المقدس کے بارے میں کیے گئے دعووں سے امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں ناکام ہو جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے بے بنیاد دعوے امن کے قیام کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے منگل کی رات اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ بیت المقدس ہمارے دل میں واقع ہے اور اسرائیل والے ہرگز اپنے دل کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. یوکرین کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دونیسک ایئرپورٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اطلاعات کے مطابق اگرچہ ایئرپورٹ کا کنٹرول یوکرینی فوجیوں نے حاصل کر لیا ہے لیکن مسلح مخالفین کے ساتھ ان کی جھڑپیں جاری ہیں. ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے ملک کے مشرقی علاقوں میں مخالفین کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان سے متعلق باضابطہ طور پر کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے. یوکرین کی عبوری حکومت کی فوج کے ترجمان ولاسلاو سلزیوف نے ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں مخالفین کو کیف کی جانب سے دی جانے والی مہلت کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ نابود ہو جائیں گے. ولاسلاو سلزیوف نے مزید کہا کہ مخالفین کو اس سے قبل بھی ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی جا چکی ہے. یوکرین کی حکومت نے ڈیڑھ ماہ قبل دونیسک اور لوہانسک میں فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے کہ جس کے دوران فریقین کے متعدد افراد مارے گئے ہیں. یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشینکوف نے مخالفین کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. اغوا کی گئی اسکولی طالبات کی رہائی کے سلسلے میں نائجیریا کی حکومت اور بوکو حرام گروہ کے درمیان ہونے والا سمجھوتا منسوخ ہو گیا ہے.
سمجھوتا اس بات پر ہوا تھا کہ بوکو حرام اپنے 100 افراد کی رہائی کے عوض 223 طالبات کو رہا کر دے گا. نائجیریا کی سینٹ کے چیئرمین ڈیوڈ مارک نے بوکو حرام کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کی رہائی کے لیے مجرموں سے کبھی بھی کوئی سودا نہیں ہو سکتا. بوکو حرام کے ساتھ نائجیریا کی حکومت کے سمجھوتے کی منسوخی نائجیریا کے صدر گڈلک جناتھن کی پیرس اجلاس میں شرکت کے بعد ہوئی ہے. اس اجلاس میں نائجیریا، نائجر، کیمرون، چاڈ اور بینین کے سربراہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بوکو حرام گروہ کے ساتھ جنگ کے لیے علاقائی اور عالمی روڈ میپ پر تکیہ کریں گے. اس اجلاس میں افریقی ملکوں کے سربراہوں نے بوکو حرام گروہ سے جنگ کا اعلان کر دیا اور اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بوکو حرام کے ساتھ جنگ کے لیے وہ سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں گے. اس درمیان نائجیریا کی بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس جگہ کا پتہ لگا لیا گیا ہے جہاں اغوا کی گئی طالبات کو رکھا گیا ہے. نائجیریا کی بحریہ کے سربراہ الیکس بادا نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اغوا کی گئی لڑکیوں کو جس خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے، اگرچہ فوج کو اس کا علم ہو گیا ہے لیکن ابھی اسے فاش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اغوا کی گئی طالبات کو نجات دلانے کے لیے فوج کسی طرح کا فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس سے ان لڑکیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 14 اپریل کو جب سے بوکو حرام نے ان طالبات کو اغوا کیا ہے، اب تک اس گروہ کے 476 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایسے حالات میں نائجیریا کی بحریہ کے سربراہ نے ان مظاہرین کو جنہوں نے وزارت دفاع کی عمارت کے باہر اجتماع کیا تھا اطمینان دلایا کہ فوج اغوا کی گئی لڑکیوں کو بحفاظت رہائی دلانے میں پرعزم ہے اور ایک خفیہ کارروائی کے ذریعے ان کو رہا کرا لے گی۔
برازیل میں عالمی کپ فٹ بال کے انعقاد کے مخالفین اور پولیس کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ برازیلیا شہر کے ایک معروف اسکوائر پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، کہ جن کے دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس کا استعمال کیا۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں کہ جب مظاہرین نے عالمی کپ فٹ بال میچ کے اسٹیڈیم کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی۔ جس جگہ یہ اجتماع ہوا تھا وہاں ایوان صدر، پارلیمنٹ اور برازیل کی عدلیہ کی عمارات واقع ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے تصادم میں ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ برازیل کے عوام کا کہنا ہے کہ عالمی فٹ بال کپ کے انعقاد پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ برازیل کی معیشت پر ایک بڑا بوجھ ہے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ عالمی کپ کی بجائے ان رقومات کو عوام کی تعلیم اور حفظان صحت جیسے شعبوں پر خرچ کرتی۔ اسی بات کو لے کر برازیل میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ آئی آر ٹی یو اجلاس کا اختتامی سیشن، آئی آر بی کے سربراہ کا خطاب، یونین کی اسلامی ماہیت اور اتحاد پر زور۔ شام میں جمہوریت کا فروغ، صدارتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، بیرون ملک مقیم شامیوں کی پولنگ۔ ہندوستان کی نئی وزیر خارجہ کی پہلی پریس کانفرنس، پاکستان کے ساتھ روابط کے فروغ پر زور۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔